بسم الله الرحمن الرحيم. A presentation of the Ahya Call and Guidance Center, www.ahya.org, that is www.ahya.org.
قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان جو کہ اعمال صالحہ فصل بہار ہے شروع ہونے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مقدس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم صحیح معنی میں اس مہینے کا حق ادا کریں گے ہماری عافیت کا سامان ہوگا. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا پاتا, اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں پاتا. ایسے شخص کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اس لیے رمضان کے روزے, رمضان کا قیام, گناہوں سے توبہ اور استغفار, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سوال کرنا, یہ وہ اعمال ہیں جو اس مہینے میں ہمیں انجام دینے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. فلتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی, کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. جس کل نے بہرحال انسان پر ضرور قائم ہونا ہے, اس کل سے مراد انسان کی موت ہے, اس سے مراد انسان کی قیامت ہے, جس سے کسی کو جائے فرار نہیں ہے. اور یہ بڑی کٹھن گھاٹی ہے, بڑا مشکل مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باخبر کیا, متنبہ کیا کہ ہر انسان اچھی طرح اس دنیا کی زندگی میں غور کر لے. یہ دنیا کی زندگی چند لمحات سے عبارت ہے, چند لحظات کا نام ہے. ان لمحات کو اگر دنیا کی لذتوں میں گزار دو گے تو قیامت اور موت پر غور و فکر کا تمہیں موقع نہیں مل سکے گا. اس لیے اس کل کو سامنے رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالموت واعظا, انسان کے لیے سب سے بڑا واعظ انسان کی موت ہے, کہ وہ اپنی زندگی میں بار بار قبرستان دیکھتا ہے, بار بار اپنے عزیزوں کو قبر میں اتارتا ہے. اس سے بڑا واعظ اور ناصح کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا ہے, لولا اللہ تدافعوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر. میں نے کئی دفعہ اس دعا کا ارادہ کیا کہ اللہ تم کو تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے، لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ اگر تم نے تھوڑا سا عذاب قبر سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کوئی قبرستان کی طرف نہیں جائے گا. لیکن یہ وہ منزل ہے جو ہر انسان کا مقام ہے. الا ان موت محمد لدلیل الا ان احدا بیت للہ طالب. اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی، سب سے محترم اور پاکیزہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا اس بات کی دلیل ہے کسی مائی کے لال نے اس زمین کی پشت پر ہمیشہ نہیں رہنا، ضرور قبر میں جانا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے تیاری کرو. اس نے ہم کو آگاہ کیا کہ اس دن کے لیے تیاری کرو جب انسان ایک عجیب قسم کی تنہائی اور وحشت کا شکار ہو جائے گا، ایک دم ہستی وستی دنیا چھوڑ دے گا اور اس کو آگاہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری موت کا وقت کل ہے، پرسوں ہے، اس نے اچانک آنا ہے اور سب پر آنا ہے. اور اللہ نے حکم بھی دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم پر موت آئے تو تم مسلمان ہو. کفر کی موت سے بچنا، کتنی پابندیاں، موت پر حق ہے، موت نے سب پر آنا ہے، موت نے اچانک آنا ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ جب تم پر موت آئے تو تم مسلمان ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کفر کی موت آئے. کفر کی موت کیا ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس حال میں اگر موت آ جائے تو وہ کفر کی موت ہوگی. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس حال میں اگر موت آ جائے تو وہ کفر کی موت ہوگی. یعنی انسان گناہ میں مصروف ہو، جیسے کئی بار ہم نے خبر پڑی کہ لوگ سینما دیکھ رہے ہیں اور سینما کی چھت اوپر گر گئی، کتنے آدمی مر گئے، بڑی بھیانک موت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یخرج منہ ایمانہ، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ویقوم علی رأسہ کالظلہ، اس کے سر پہ چھتری کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور انسان کا ایمان انتظار کرتا ہے کہ کب یہ اس گناہ سے باز آئے اور کب میں اس کے دل میں واپس لوٹوں. اگر اسی حالت میں موت آ جائے تمہارا ایمان باہر ہوگا، دل میں نہیں ہوگا، یہ کفر کی موت. اور یہی موت اگر نیکیاں کرتے کرتے آ جائے وہ بڑی عظیم الشان موت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جاءت الشہید یوم القیامہ وجرحہ یصعب دما. شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کے جسم سے، اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہوگا، لیکن حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ اللون لون الدم والریح ریح المسک، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. بڑی عظیم الشان موت ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو. کتنے شہید ایسے، حرام بن مرحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جہاد میں گرتے ہوئے اپنی زبان سے کیا پکارتے ہیں، فزت و رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. اللہ نے گرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دی اور یہ کیا اٹھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. کتنی عظیم الشان موت ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے انسان کی جان چلی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں ایک صحابی تھا, اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور تلبیہ پکار رہا لبیک اللہم لبیک, اور اسی حالت میں بیچارہ اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں شہید ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصنوہ فی ثوبیہ, اس کے کفن کا انتظام مت کرو, انہی دو چادروں میں کفن دے. ولا تخمروا رأسہ, اس کا سر نہ ڈھانپنا کیونکہ حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے. ولا تحنثوہ, اس کو خوشبو نہ لگانا کیونکہ جس نے احرام پہنا ہو وہ خوشبو نہیں لگا سکتا. فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ احرام کی حالت میں رہے گا. وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اور میدان محشر میں جب آئے گا تو تلبیہ پڑھ رہا ہو لبیک اللہم لبیک. یہ عظیم الشان موت, انسان نیکیاں کرتے کرتے اپنی جان دے دے, اعمال صالحہ کی رغبت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک سوار دور سے دکھائی دیا اور تیز رفتاری سے آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہ یریدکم, ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آ رہا ہے. اور واقعی جب وہ قریب آیا اس نے آ کر سلام کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اين اقبلت, آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی, میں اپنا گھر بار, اپنی قوم برادری, اپنی تجارت, سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں اللہ کے دین کی خاطر. جس کے دل میں اللہ کے دین کی محبت آ جائے تو وہ دین پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. دین کی خاطر قوم چھوڑنی پڑے, برادری چھوڑنی پڑے, گھر بار چھوڑنا پڑے, تجارتیں چھوڑنی پڑے, سب کچھ قربان. فرمایا کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کہا اريد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں ہوں. وہ شخص خوش ہو گیا, اس نے کہا کہ میں ایک دور دراز کا سفر طے کرتا ہوں آ رہا ہوں اور صرف آپ سے ملنے آ رہا ہوں اور صرف ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ سوال کیا ہے کہ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ, اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس عمل کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا عمل شہادت ہے, اللہ کی توحید کی گواہی اور میرے رسول ہونے کی گواہی, پھر نماز قائم کرنا, پھر زکات دینا, پھر روزے رکھنا, یہ سب جنت کے اعمال ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے, نماز یوں ہونی چاہیے, روزے کا یہ طریقہ ہے. اس نے یہ تمام اعمال لے لیے, طریقہ معلوم کر لیا اور اپنی اونٹنی واپس موڑی کہ اب میں واپس جاتا ہوں. جو ہی وہ واپس پلٹا تو اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اس کی بھی گردن ٹوٹ گئی. مسند احمد کی حدیث ہے اور وہیں شہید ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الرجل, اس آدمی کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے اپنا چہرہ مبارک اس کے قریب کیا, پھر پیچھے کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ انی رئیس الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ, میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے وہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں. فعرفت انہ کانا جائے گا, جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بیچارہ جب سے گھر سے نکلا ہے بھوکا اور پیاسا, اس کو اور کوئی طلب نہیں, کسی چیز کا ہوش نہیں, بس یہی کہ جلد از جلد اللہ کے نبی تک پہنچ جاؤں اور جنت کا راستہ معلوم کر لوں. نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, بھوکا تھا پیاسا تھا, جو ہی اللہ کے دربار میں پہنچا جنت کی ضیافتیں حاضر ہو گئی. یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کی اطاعت میں اپنی جان دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کر رہے, مٹی اس کی قبر پہ ڈال رہے اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ عامرہ قلیلا وعجرہ کثیرا, اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اجر بہت مل گیا, ثواب بہت لے گیا. واقعی انسان کی طلب ہونی چاہیے شریعت کے لیے, حرص ہونی چاہیے, جس قدر یہ طلب زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے, جب آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں محشر کا میدان دکھایا گیا اور میں نے اپنی امت دیکھی, بہت بڑی امت, بہت زیادہ لوگ. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی یہ امت ہے, وفیہم سبعون الفا یدخلون الجنۃ بغیر حساب, ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے, ان کا حساب نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں, یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستغفرت ربی, میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے, حدیث میں تھا فزادن, اللہ نے میری دعا قبول کر لی, اس تعداد میں اضافہ کر دیا. وہ اضافہ یوں کیا کہ مع کل الف سبعون الفا, ان 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور دے دی کہ جنت میں بغیر حساب کے جائے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں شامل فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما کر اپنے گھر چلے گئے, صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ افراد کون ہو سکتی, مختلف باتیں کی, مختلف کیا سرائیاں کی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت پہ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار خوبیاں ہوتی ہیں, هم الذین لا یکتبون ولا یسترخون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون, جن کی توحید ایک پہاڑ کی طرح ٹھوس ہوتی, آسمان ٹوٹ پڑے ان کی توحید نہیں ٹوٹتی, توحید نہیں بدلتی, اور ہونا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت فاحبط, کہ تم کو قتل کر دیا جائے, جلا دیا جائے, قتل ہو جانا, جل جانا, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تو آپ نے چار خوبیاں بیان کی, ان چاروں خوبیوں کا تعلق توحید کے عقیدے سے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تطیر نہیں کرتے, تطیر یہ طیر سے ہے, طیر پرندے کو بولتے, اس کے طائرہ جہاز کو بولتے, اڑنے والا, پرواز کرنے والا. جاہلیت کی رسم تھی, جاہلیت میں لوگ پرندوں سے فال لیتے تھے, اپنے گھر سے جب کسی سفر پر نکلتے تو راستے میں کوئی پہلا پرندہ آتا تو اس کو اڑاتے, اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ سفر مبارک ہے, سفر جاری رکھتے, اگر بائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ سفر منحوس ہے, وہیں سے واپس لوٹاتے کہ کل جائیں. یہ تو تیور, پرندے سے فال لینا, اپنی فال پرندے میں تلاش کرنا. میں کہ جن لوگوں نے بغیر حساب جنت میں جانا ہے انہیں پتا ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو اللہ کی طرف سے آتی, نفع ہو یا نقصان ہو اللہ کی طرف سے آتی, یہ فال, یہ نفع نقصان, یہ خیر یہ شر نہ کسی مخلوق میں ہے, نہ کسی پرندے میں ہے, نہ کسی پتھر میں ہے, نہ کسی حجر میں, نہ کسی شجر میں. انما طائرکم عند ربکم, تمہارا جو بھی حل ہے جو بھی حصہ ہے اچھا ہو یا برا تمہارے پروردگار کے پاس اور کسی کے پاس فرمایا ان لوگوں کی یہ خوبی. دیکھیں ہمارے ہاں لوگ مختلف یہ پرندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں توتے وغیرہ جو فال نکالتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فال ٹھیک ہوتی حالانکہ یہ شرک. ہم مخلوقات میں نفع نقصان تلاش کرتے ہیں کہ تم نے یہ نگینہ کیوں پہنا ہوا عقید کا یہ مجھے موافق ہے اس سے میری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. پتھر میں تمہارے لیے خیر اور شر فلاں پتھر مجھے موافق ہے فلاں موافق نہیں. پتھر ایک بے جان ایک جماعت ایک بالکل گونگی چیز اس نے آپ کے لیے خیر اور شر کے پہلے. بڑوں کی باتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے قیمتی پتھر میرا ہی عقیدہ ہے انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا دنیا کا سب سے قیمتی پتھر حجر اسود جس کو آپ بوسا دیتے ہیں اور بوسا دینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان حجر یاتی یوم القیامہ فلہ عینان یبصر بهما ولسان ینطق به یشهد لجمیع من استلمه بحق. یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی. آنکھوں سے تلاش کرے گا لوگوں کو کہ کس کس نے اس کو بوسا دیا اور زبان سے ان کی گواہی دے گا اور جس کی گواہی دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. کتنا قیمتی پتھر کتنا باکمال پتھر. اور امیروں نے ملی آدھی دنیا کے خاطر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کو چومنے لگے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر. مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو تمہارے قبضے میں نہ تو کسی قسم کا نقصان ہے نہ کسی قسم کا نفع ہے نہ تم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کسی مصیبت کو ٹال سکتے ہو. نفع نقصان تمہارے پاس نہیں خیر و شر تمہارے پاس نہیں پھر تمہیں کیوں چوم رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا. تم کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تم کو کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہا ہوں. یہ سنت کی سنت ادا کر رہا ہوں ورنہ تمہارے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان. اس کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں کون سا پتھر ہے جس نے اپنے لیے خیر و شر تلاش کر کہ فلاں چیز نحوست کا باعث ہے فلاں چیز نفے کا باعث ہے اور اپنے عقیدوں کو خراب کر اس سے عقیدے متاثر ہوتے. کسی بدحال شخص کو صبح صبح دیکھ لیں تو کہتے ہیں جی دیکھو صبح صبح نظر آ گیا پتہ نہیں دن کیسے گزرے. کوئی نقصان ہو جائے تو ہم آپس میں بات نہیں کرتے یار پتہ نہیں صبح کس منحوس کو دیکھا. ایسی باتیں ہوتی یہ سب شرکیہ باتیں ہیں میرے دوست. اور جن لوگوں نے جنت میں بغیر حساب کے جانا ہے ان کو نفع پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے. نقصان پہنچے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کا سبب میری بدعمالی ہم نے خام کر پرندوں اور پتھروں کو بدنام کیا. صحابہ اکرام کے عقیدے سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کی دار میں درد اور اس دور میں کسی یہودی کے پاس ایک علاج تھا وہ دار میں کوئی چیز لگا دیتا تھا اور اس سے آرام آ جاتا. انہوں نے وہ چیز منگوا کے لگا لی اور آرام آ گیا. اس کا معنی یہ کہ ان چیزوں میں کوئی تاثیر ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس یہ چیز تم نے لگائی اس میں کوئی تاثیر نہیں اس چیز کے ساتھ شیطان یہ چیز اتار دو وہ تمہاری دار کو ہلاتا ہے تاکہ تکلیف لگا لو تو اس کو پرسکون کر دیتا ہے تاکہ آرام آ جائے اور تمہارا عقیدہ خراب ہو کہ یہ ذرے یہ پتھر یہ حجر ان میں تاثیر. یقیناً ایسی چیزیں موجود ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى دمه. شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جہاں جہاں انسان کا خون گردش کرتا ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. بات کچھ طویل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار خوبیاں بیان کر لیں. دوسری خوبی کیا ولایت کو ہوں وہ لوگ اتباع نہیں کرتے. اتباع ایک علاج کی صورت ہے. کئی یہ آگ سے جسم پر تار لگانا یہ علاج کی ایک صورت ہے, لیکن چونکہ آگ سے کھیلنا اور آگ سے علاج کرنا بظاہر ایک ناپسندیدہ سی چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ اتنے متوکل ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, اس قسم کی علاج کی صورتیں اختیار نہیں کرتے, اللہ پر بھروسہ کرتے. اور تیسری چیز واج استرقو, استرقا نہیں کرتے. استرقا کا معنی ایک رقیہ اور ایک استرقا, یہ دو لفظ. رقیہ کا معنی کسی کو دم کرنا, اور استرقا کا معنی کسی کے پاس دم کروانے کے لیے جانا. فرمایا کہ وہ کسی کے پاس دم کروانے نہیں جاتے. صحیح بخاری کے لیے اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ دم کرنا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دم کیا. ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل امین آسمان سے آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور آپ کو دم کر کے گئے. خود نبی علیہ السلام کے عزیز صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ اپنے کسی بھائی کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ ہمارا کیا اس میں سلوک ہونا چاہیے جب ذرا بیمار ہو؟ فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اس کو کیا دم کرے؟ فرمایا کہ ہاں دم کرو. من اراد ان ينفع فاعف ينفع, اپنے بھائی کو اگر فائدہ پہنچانے کی صورت ہے تو فائدہ پہنچایا کرو, دم کیا کرو. ایک ہے دم کرنا اور ایک ہے دم کروانے کے لیے کسی کے پاس جانا. دیکھیں شریعت کی توحید کے معاملے میں غیرت, اگر آپ کسی جگہ کا رخ کریں گے کہ وہاں فلاں حضرت صاحب بیٹھے ہیں وہ دم کریں گے تو مجھے آرام آ جائے گا, تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے نہیں اس حضرت صاحب کے پاس تو دل میں خیال اسی کا رہے گا کہ کب وہ درگاہ آئے, کب وہ حضرت جی آئے, کب وہ دم کرے, کب مجھ کو آرام آئے, اسی کا خیال رہے گا. اور اللہ چاہتا یہ ہے, عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں ہمیشہ اللہ کا خیال ہے, شفا دینے والا اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. شفا کے خزانے اللہ کے پاس, یہ دولتیں اللہ کے پاس. یہ عقیدہ توحید کی غیرت. معنی یہ کہ یہ صورتیں جن لوگوں نے جنت میں بغیر حساب کے جانا ہے ان کی نمایاں جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے عقیدے, ان کی توحید ایک ٹھوس پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی. اور چوتھی چیز, پالا رب میں توکلون, اپنے رب پر وہ توکل کرتے, بھروسہ کرتے. تو اس حدیث کو پیش کرنے کا معنی میں نے بات گھر بھی شروع کی تھی کہ جس قدر اعمال صالح کی رغبت, طلب اور تڑپ زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے. جب نبی علیہ السلام کی ارشاد فرما چکے تو ایک صحابی کھڑا ہوگا, اس کا نام تھا عکاشہ بن محصن الغفاری رضی اللہ تعالیٰ. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے, وہ تو اللہ حقیقی عجم دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے 70,000 میں جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا. اس نے دعا کا مطالبہ کیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انت منہم, عکاشہ تم انہیں میں سے ہو, تم انہیں میں سے ہو. بشارت مل گئی, وہ بیٹھ گئے. اسی لمحے دوسرا کھڑا ہو, اس نے کہا, یا رسول میرے لیے بھی دعا کر دی. تو فرمایا کہ سابقہ کا بہار اکاشا, اکاشا سب کچھ لے گیا, بس اب دروازہ بند ہو گیا. اب دونوں کے کھڑا ہونے میں کتنی دیر تھی؟ چند لمحات. لیکن اکاشا کا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں طلب زیادہ تھی, طلب زیادہ تھی, رغبت زیادہ تھی, اخلاص زیادہ تھا, وہ فوراً کھڑا ہو گیا. باقی صحابہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے, آپ نے اس کو بشارت دے دی. اور اس کے چند ہی لمحے کے بعد دوسرا کھڑا ہوا, ہمارے کہ اب نہیں, دروازہ بند ہو چکا, اب عمل ہے تمہارے سامنے, عمل کرو. تو اگر اعمال صالحہ اس معیار کی رغبت ہوگی تو ضرور کامیابی ہوگی, اللہ اجر دے گا. کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث آپ کو سناؤ جو اس معنی کو اور واضح کر دی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ کوئی بھائی کھڑا ہو جائے, اپنی بھی ضرورت پیش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, یہ سب مدد کرو, یا فلاں کام ہے اس کام میں تعاون کرو, تو فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے کھڑا ہو کر اس کو کچھ دے دے, سب سے پہلے کھڑا ہو کر اس کو کچھ دے دے, چاہے وہ کم دے یا زیادہ دے, تو اس کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مسکراتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اپنے عرش پر اللہ رب العزت اس کے اس عمل پر مسکراتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص میں طلب زیادہ تھی, چاہے اس کے بعد کوئی بڑا آدمی لاکھوں روپے دے دے, کروڑوں روپے دے دے, اس کا ایک الگ اجر ہے. لیکن جو سب تک جو طلب اور جو رغبت اس شخص نے ظاہر کر دی اس رغبت کے اعتبار سے وہ باقیوں پر سب کر لے گی. تو طرف کا یہ جذبہ ہونا چاہیے جو انسان کے لیے نافع ہے, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. اعمال صالح کی رغبت ہونی چاہیے. اللہ بعد نے فرمایا کہ ملتم دور سب سم ماقدمت لغت, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جس کل نے بہرحال آنا ہے اور کسی کو اس سے مفر نہیں ہے, اس کے لیے ابھی سے دیکھو کہ کیا نیکیاں تم نے کی ہیں, نیکیوں کی کیا ذخیرہ تمہارے پاس. سوچو, غور کرو, اپنے اعمال کو سامنے رکھو. صحابی رسول محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ رو رہے. کسی نے پوچھا اتب کی علی فراق الدنیا, کیا تمہیں دنیا کی جدائی کا ڈر ہے, اس جدائی پر رونا آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, ولیکن ابکی علی قلت اعمالی و بعد سفر. رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے اعمال بہت تھوڑے ہیں اور سفر بہت طویل شروع ہو رہا ہے. یہ سفر کبھی ختم نہیں ہو. اس طویل ترین سفر کے لیے زاد راہ بہت تھوڑا ہے. علی قلت زادی و بعد سفر, زاد راہ کم ہے, سفر لمبا, اس لیے رونا. یہ صحابی رسول تھے, اللہ کے پیغمبر کے صحابہ, ان کے دل میں تواضع تھی, اللہ کا خوف تھا, ڈرتے رہتے تھے. خوف کا یہ عالم ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں. یہاں ایک نقطہ اور ثابت ہو, اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ بلسم جو نفس المقدم لغت, کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی, کیا تیار کیا, وہ بھی دیکھے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ اس پہلو سے بھی غور کرو کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں کیا وہ واقعی نیک عمل, کیا وہ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک کا ایک فرمان ہے جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشعہ, عاملۃ ناصبہ, تصلی نارا حامی. اللہ نے قیامت کی خبر دی, فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے, ان پر گرد و غبار جمع ہوگا. ان کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ لوگ بے عمل تھے؟ فرمایا کہ نہیں, عاملۃ, عمل کرنے والے. تو کیا تھوڑے عمل کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں, ناصبہ, وہ عمل کر کر کے تھک جاتے, اتنا عمل کرتے, بے شمار عمل, لیکن تصلی نارا حامیہ, قیامت کے دن دہک کی آگ میں ڈال دیے جائیں. اتنا بے شمار عمل کرنے کے باوجود قیامت کے دن دہک کی آگ میں ڈال دیے. تو اس آیت نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ جو عمل تم کر رہے ہو کیا باقی وہ نیک اعمال ہیں, جن کو تم نیک اعمال سمجھتے ہو وہ ہیں بھی یا نہیں, وہ قبولیت کے معیار پر پورے اترتے ہیں نہیں اترتے. رسول اللہ ان کی حدیث ہے, وہ ان المرء لیصلی ستین سنۃ ولم تقبل له صلاۃ, کچھ لوگ 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اور قبول ان کا ایک سجدہ بھی نہیں ہوتا. 60 سال وہ نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز ان کی قبول نہیں ہوتی. رانی کے حدیث ہے. تو اس پہلو سے بھی دیکھنا, غور کرنا. تو کیوں نہ ہم اختصار کے ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والا ہو, بیکار کی ریاستیں اور مشقتیں نہ ہوں, دل پر خاطر دنیا اور آخرت کا اطلاق ہو کہ دنیا بھی گھاٹے میں آخرت بھی گھاٹے میں. کم سن کے دنیا دار لوگ ہیں, ایش پرست لوگ ہیں, وہ دنیا میں تو عیاشی کر رہے, لیکن یہ بیچارہ دنیا میں بھی بے پناہ مشقتیں کر رہے, قبول کچھ نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اس کا عمل قبولیت کے معیار پر نہیں ہوتا. تو میرے دوستو, اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ قبول عمل کی دو شرطیں, انسان کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس نے دو چیزیں نہ, اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ان کا ذکر. قبول عمل کی دو شرطیں, نمبر ایک اخلاص, اس کی دلیل اللہ کا فرمان, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے, جو بھی نیکی کرے اخلاص کے ساتھ کرے. یہ نیکی اللہ کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اللہ سے اجر لینے کے لیے ہے. اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں دکھلاوا نہ ہو, اس میں کوئی منفی نیت کا فطور نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا داری کی خاطر نیکی نہ کرے. بعض لوگوں کی نمازیں, بعض لوگوں کے روزے صرف دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں اور ہم کو دنیا کی بھیک دے دیں. اس قسم کی منفی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے عمل کو برباد کرتے ہیں, کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. ایک حدیث پہلے سنا چکا ہوں جن میں تین افراد کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گی. ان میں سے ایک عالم دین اور قرآن کا قاری ہے, دوسرا اپنا مال خرچ کرنے والا, تیسرا شہید ہونے والا, اور تینوں کا قصور الگ عمل موجود ہے. پہلا شخص اگر تم نے کیا کیا, وہ جواب دے گا کہ پوری عمر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کر. اللہ فرمائے گا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ تمہاری نیت کے چرچے ہوں اور لوگ تم کو قاری کہیں, علامہ کہیں, حافظ کہیں اور تمہاری شان بیان کریں, یہ تمہارا مقصود تھا, تمہاری عزت ہو. وقد قیل, یہ سب کچھ مل چکا تھا دنیا. دنیا میں تمہیں بڑے بڑے تمغے ملے, بڑے بڑے لقب ملے, لوگوں نے بڑی عزت دی, اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. اس حقوں میں ہی جن اللہ اللہ کو آگے فرش دو, اس کو الٹا کر سیٹ لو اور جہنم میں ڈال. قرآن کا قاری, قرآن کا حافظ جہنم میں جا رہا ہے. اتنی بڑی نیکی, اتنی بڑی نیکی کہ نیکی کرنے والا تو اتنے اجر کا مالک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے حافظ کے والدین کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج رکھا جائے گا, اتنی اس میں چمک ہوگی, اتنی روشنی ہوگی کہ جیسے سورج کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے. تو اس سے اندازہ کریں کہ جو حافظ ہے, جو قاری, اس کا کیا اجر ہوگا. لیکن یہاں جہنم, اس لیے کہ نیکی ہے, عمل ہے, اخلاص نہیں. دوسرا شخص ہے, تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنا مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا ہاں تم نے خرچ تو کیا, لیکن نیت یہ تھی کہ تمہاری سخاوت کے چرچے تھے اور لوگ باتیں کریں گے واہ واہ یہ بڑا حاتم سائی, تو حاتم سائی کو پیچھے چھوڑ گیا. اس قسم کی باتیں کر, یہ سننا مقصود تھا تمہیں اور یہ سب کچھ لوگوں نے باتیں کی. اب کیا ہے؟ اب جہنم. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, کہ وہ شخص جو صدقہ دے چھپا کر, اس قدر چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے, پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے, لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی سائے تلے جگہ دے دے, قیامت کی گرمی سے اس کو بچائے گا. بڑے بڑے پرہیزگار حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوں گے, نیکی بدیوں کو شمار کر رہے ہوں گے, اور یہ شخص بڑے آرام سے اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھا ہوگا. یہ نہیں بتایا صدقہ کتنا تھی, ایک کھجور ہی لے لی, لیکن چھپا کر. مقصد اخلاص ہے, نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن نال التقوى منكم, تمہاری قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, نہ ہی پوسٹ پہنچتا, اللہ کو تمہارے دل کا تقوی اور اخلاص پہنچتا. تیسرا, آگے تم نے کیا عمل کیا؟ کہ میں شہید ہو گیا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں تم نے جنگ کی, جہاد کیا اور میدان میں تم مارے بھی گئے, سارا خون بہا دیا, قربان کر دیا, لیکن نیت کیا تھی؟ نیت یقال افلام شجاع, تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر. وقد قیل, یہ سب کچھ کہا جا چکا, اس حبوب ہی النار, اس کو الٹا کسیٹ کر دے جاؤ جہنم میں ڈال. شہید جہنم میں جا رہے, عجیب بات. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوں فر اللہ اول دفع, شہید کو شہادت کے پہلے ہی لمحے اللہ معاف کر دیتے. اتنا برگزیدہ انسان, لیکن نیکی موجود ہے, اخلاص نہیں. میرے بھائیو, قبول اعمال کی ایک شرط اخلاص ہے, یہ اپنے اندر پیدا کی. ہر نیکی اللہ کے لیے ہو, ریاکاری سے دور ہو, دکھلاوے سے دور ہو, صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے, یہ سب سے چھوٹا شرک ہے. جب یہ اعمال میں آ جائے تو اللہ کوئی نیکی, کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اور دوسری شرط میرے بھائیو, وہ ہے عمل کا پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ڈال دیا جو ہم نے نہیں فرمایا کہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے, تو رد تو عمل مردود ہے, اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں, چاہے وہ ہیرے کا کیوں نہ ہو, سونے اور چاندی کا کیوں نہ ہو, جواہرات کا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ ہمارے طریقے اور ہماری سنت کے خلاف ہے تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں, وہ مردود ہے. یہ بات پتھر پر لکھی ہے, رسول اللہ ان کا فرمان, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ بل نبی فص محمد لی علی لا یؤمن احدکم حتى یکون ہواہ تبعا لما شئت به, یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات تمام اعمال میرے طریقے کے مطابق نہ ہو جائیں. اس کا معنی کہ اعمال میں اصل حاکمیت پیغمبر اسلام کی سنت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. دیکھو میرے بھائیوں, یہ دین ہمارے ذاتی جذبات کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ اندازے کریں کہ فلاں کے جذبہ کتنا پاکیزہ ہے اور فلاں کی خواہش کتنی پاکیزہ ہے. نہیں, یہ دین ہمارے جذبات کا نام نہیں, یہ دین ایک ضابطے کا نام ہے. ورنہ جذبات کی آپ مثال لے لیے تو نبی علیہ السلام کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, ایک صحابی کے گھر سے خون باہر آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ خون کیسا ہے, پتہ چلا اس نے قربانی کر دی اپنی, اس صحابی کا نام ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ, قربانی کر دی اس نے. بلایا اس کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, اب اس کے جذبات سننے کتنے پاکیزہ. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے پڑوسی سب غریب ہیں, ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا اور آج کا دن تو کھانے پینے کا دن, تو میرا جذبہ یہ تھا, نیت یہ تھی کہ جلد از جلد ان کے گھر میں قربانی کا گوشت پہنچ, تو میرے دل کو سکون ملتا, میں خوش ہوتا. اس جذبے کے ساتھ میں نے فوراً بغیر انتظار کی بغیر توقع اپنا جانور ذبح کر. جذبہ انتہائی قیمتی ہے, خواہش انتہائی پاکیزہ ہے. ہم ہوتے یا ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا واہ واہ جی یہ تو کمال کر دیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ تل کا شاد و لحم, یہ گوشت کی بکری ہے, تم نے بکری ذبح کر دی, گوشت کھا لیا کھلا دیا, قربانی نہیں ہوئی, قربانی اور کرنی پڑے گی, جاؤ دوسرا جانور لو قربانی کرو. دین ان جذبات کا نام نہیں ہے, دین پیغمبر اسلام کے عمل کا, پیغمبر اسلام کے طریقے کا, پیغمبر اسلام کے قانون کا اور پیغمبر اسلام کے نظام کا نام. کسی بھوکے کو کھلانا کیا کم نیکی ہے؟ نبی اسلام کے حدیث صحیح بخاری میں, ایک فائقہ عورت ثانیہ عورت, اس نے ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان سے زمین چاٹ رہا تھا, اس نے سوچا کہ یہ پیاسا ہے بےچارا, اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا, کتے کو کھلایا, آسمان سے پہی آئی کہ ہم نے اس فاحشہ عورت کو مار کر. کہاں ایک کتا جس کو پلایا جا رہا ہے, جس کی پیاس دور کر کی جا رہی ہے, اور کہاں یہ صحابی رسول جو اللہ کے پیغمبر کے غریب صحابہ کو اپنا گوشت پیش کر رہے ہیں. جذبات بڑے پاکیزہ ہیں, لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ تل کا شاد و لحم, تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی, یہ گوشت کی بکری تم نے کھا دی, کھلا دی, بات ختم, لیکن قربانی تمہیں اور کرنی پڑے گی. کیوں؟ قربانی کے لیے ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ قربانی نماز کے بعد, تم نے نماز سے پہلے کر دی, یہ خلاف ضابطہ ہے, زیادہ قربانی اور لاؤ اور نماز کے بعد کرنا, تب قربانی قبول ہو. یہ ہے دین میرے بھائیو. اسی بحث سے ایک اور مثال لے لیجیے, بلال حبشی رضی اللہ سفر سے واپس آئے, ان کے پاس کھجوریں تھیں, وہ کھجوریں اچھی قسم کی لے کر خرید کر کہ میں نبی علیہ السلام اچھا تحفہ پیش کروں, اچھی اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں انہوں نے لی اور پیغمبر علیہ السلام کو پیش کر, سفر سے واپس آئے تو ایک تحفہ پیش کر دیا. محبت ہے, جذبہ ہے, بڑا بلند عاطفہ ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بلال, یہ کھجوریں ہماری زمین کی تو نہیں ہے, یہ تم نے کہاں سے لی؟ اور اس کی جو فلاں زمین سے خریدی. فرمایا کیسے خریدی؟ عرض کیا کہ میرے پاس 2 کلو کھجوریں تھیں, ان کی ذرا معیار تف تھا, معیار گھٹیا تھا ان کا, اور یہ 1 کلو اچھی معیار کی, وہ 2 کلو میں نے دے کر یہ 1 کلو اس کے بدلے میں لے. اب یہ تو بہت نیک ہے, جذبہ بہت پاکیزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال, یہ تم نے کیا کر دیا, واپس جاؤ, اپنی کھجوریں واپس لو اور یہ کھجوریں واپس کرو, اور اگر یہ خریدنی ہے تو پھر
اپنی کھجوریں درہم و دینار کے بدلے بیچو اور درہم و دینار سے خریدے خریدو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جنس کی اگر دو چیزیں ہوں تو اس کے تبادلے میں کمی بیشی جو ہوگی وہ سود ہوگی. دو روپے دے کر تین روپے دینا سود ہے، کیونکہ دے بھی روپیہ لے رہے اور لے بھی روپیہ رہے. تم نے دی بھی کھجوریں لے بھی کھجوریں، جنس ایک ہے، ایک جنس میں جب تبادلہ ہوگا